السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم حضرات، اللہ کے ایک ولی، معروف شخصیت حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: بئس القوم قوم لا يعرفون الله الا في رمضان. بڑے محروم القسمت اور برے ہیں وہ لوگ جو اپنے اللہ کو صرف رمضان میں ہی پہچانتے ہیں. افراد کے جسموں سے لے کر آبادیوں اور شہروں کی تعمیرات تک کسی تبدیلی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ پہلے یہ سب کچھ کیسا تھا اور تبدیلی کے بعد کیسا ہو گیا ہے. ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا تربیت حاصل کی. چونکہ رمضان شخصی زندگی میں جسمانی اور روحانی ہمہ جہتی تبدیلی کا مہینہ ہے. یہ جائزہ دراصل تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دہانی کرانے کا حکم دیا ہے. سورہ زاریات میں ہے: وذکر، نصیحت کرتے رہا کیجئے، یاد دہانی کراتے رہا کیجئے، فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یہ یاد دہانی صاحبان ایمان کو فائدہ دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کرتے رہیے، کیونکہ آپ کی نصیحت ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے. سورہ قاف میں فرمایا: فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو یاد دہانی کرائیے، کراتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. سورہ طور میں فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہا کیجئے، اس لیے کہ جنوں سے خبر لے کر بتانے والے آپ نہیں ہیں. آپ پر وحی الہی جبریل امین کے ذریعے پہنچتی ہے. ولا مجنون، اور نہ نعوذ باللہ آپ کی نصیحت کسی دیوانے کی بڑھا ہے. معمولی حیثیت نہیں رکھتی آپ کی نصیحت. اس لیے وذکر انما انت مذکر، یہ یاد دہانی کرانا آپ کے فرائض منصبی میں سے ہے. یاد دہانی کرانا صاحبان ایمان کو فائدہ دیتی. اس لیے آج کے خطبے میں ہم یہ جائزہ لیں گے، میں اور آپ سب مل کر، کہ ماہ رمضان مبارک سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور کیا جانا ہے، اور اس سیکھنے اور جاننے کے بعد باقی 11 مہینے ہم کیسے گزاریں گے. یہ بات ذرا سی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہم نے ایک چاند دیکھ کر مسجدیں آباد کی اور دوسرا چاند نظر آتے ہی مسجدوں کو سارا سال قدر بارونق رکھنے والوں کے سپرد کر دیا. حالانکہ ماہ رمضان المبارک ایک دور کا خاتمہ نہیں بلکہ در حقیقت ایک نئے دور کا آغاز ہے. رمضان اگرچہ رخصت ہوا لیکن اس کے تقاضے, شریعت اور اس کے احکام اللہ تعالی اور اس سے بندے کا تعلق بہرحال باقی ہے. اس لیے ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں کن پہلوؤں اور حوالوں سے ہماری تربیت ہوئی اور ہم نے رمضان سے کیا سیکھا ہے, کیا جانا ہے. یہ بات بھی ذرا تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. دنیا میں تربیتی ورکشاپس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ سروس کا دورانیہ اس تربیت کے مطابق گزاریں گے. کسی بھی ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اگلے ہی روز اس ٹریننگ کے برعکس کام شروع ہو جائے تو دو صورتوں میں ایک صورت یقینی ہے, یا یہ ہے کہ یہ ورکشاپ اپنا کریکولم مؤثر نہیں رکھتی, یا پھر یہ کہ تربیت لینے والوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی. یقینی بات ہے کہ پہلی صورت تو ممکن نہیں, کیونکہ روزوں کے تربیتی مقاصد کی اہمیت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی تعلیمات میں بیان فرمائی. مثلاً غور کیجئے ذرا کہ رمضان مبارک کے تربیتی پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے, یہ رکن اسلام ہے, اسے ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے ہم نے پہلوں پر فرض کیا. اس جملے میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام انسان کی استطاعت سے زیادہ نہیں دیے گئے, کسی ایسے حکم کا پابند اسے نہیں بنایا گیا جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات جگہ جگہ بیان فرمائی, فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی انسان کو کسی فرد کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپی. روزوں کے بارے میں فرمایا خاص طور پر, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے, تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا. سورہ نساء میں ہے, یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے نمائندوں کو جب بھیجا کرتے تھے تو ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ یسرو ولا تعسرو, تم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہیں. بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, نفرت نہ دلاؤ. معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں شریعت کے کسی بھی حکم میں ہماری استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے. یہ بات جو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی. اور جہاں معاملہ استطاعت سے باہر ہوا وہاں فوراً ساتھ ہی رعایت آ گئی. مثلاً اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر سفر کر رہے ہو بیمار ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لینا. حج کے بارے میں فرمایا فمن کان منکم مریضاً او بہ عزم من راسہ ففدیۃ من صیام. اگر تم حج کے دنوں میں سر کے بال نہیں منڈوا سکتے, سر میں کوئی تکلیف ہے, بنسیاں ہیں, پھوڑے ہیں, تو روزے رکھ کے اس کی روزے رکھ لو. اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی. نماز کے بارے میں فرمایا فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ. حالت سفر میں ہو تو قصر کر لیا کرو. حرام کے بارے میں فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر انتہائی مجبوری کی حالت میں پہنچ گئے ہو اور تمہارا زندہ رہنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس حد تک حرام کھا لو پی لو کہ تم زندہ رہ سکو اگلے مرحلے تک. اس کو آج کی مہنگائی پر فٹ نہ کیجیے. یہ رعایت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں. بلکہ کلمہ کفر کے بارے میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اگر وہ کلمہ کفر نہیں کہتا تو کن پٹی پر لکھا ہوا ریوالور, اس سے گولی نکل آئے گی. دل اگر اطمینان میں ہے تو کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے. یہ رعایت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دوسرا تربیتی پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون. تقوی یعنی روزے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو, یعنی نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزارنا. گناہ سے بچاؤ کا نام تقوی ہے. اگر ہم جیسے رمضان سے پہلے تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں غفلت کا شکار اور رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم پر روزوں کا کوئی اثر نہیں. تیسرا جو تربیتی پہلو ہے, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی بیان فرمایا کہ شریعت کے تمام احکام, رمضان کا روزہ, نماز, حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جتنے احکام ہیں یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے اصحاب عقل و دانش, یہ قصاص کا جو حکم ہے اس میں تمہاری حیات ہے, بقا ہے. پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, تاکہ تم گنتی پوری کرو. کیا مطلب؟ احکام کو جیسے ان کا حق ہے بلا کم و کاست پوری طرح بجا لانا ہے, اس میں کمی نہیں کرنی. میں نے خطبے میں آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری اکثریت اذان کے دوران پانی پیتی ہے, چائے پیتی رہتی ہے, حالانکہ اذان ہوتی ہے طلوع صبح صادق کے بعد. دور نبوی میں دو اذانیں ہوتی تھیں, حضرت بلال کی اذان اور عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان. حضرت بلال کی اذان میں حضور نے اجازت دی تھی کہ کھا سکتے ہو, کھاتے رہو, پیتے رہو, کیونکہ ابھی جو بلال نے جو اذان دی ہے یہ سحری کے وقت کے بارے میں ہے, اور جو تہجد کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں کو واپس لوٹیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے تھے جب ان کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ طلوع صبح صادق ہو گئی ہے. اور طلوع صبح صادق یہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کا معین وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب فجر کی صبح صادق طلوع ہو جائے فجر کے وقت، بس سحری کا وقت ختم ہو گیا. اور اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہذا دوران اذان جو لوگ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا. اس پر جو دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث سے لی جاتی ہے، اس حدیث کا تعلق میں پھر عرض کر دوں کہ اس حدیث کا تعلق حضرت بلال کی اذان سے ہے، اس اذان سے نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دیا کرتے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ لوگو اعمال صالحہ کی توفیق اور ہدایت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اللہ کی بڑائی اس پر بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو. یعنی جتنا مل رہا ہے اس پر بصورت قناعت شکر ادا کرنے کی بجائے مزید کی حرص اور حوث نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو کچھ، یعنی یقین کیجئے، ہمیں جو کچھ دکھ ملا ہے یا جو نہیں ملا ہے اس پر ہم دکھی نہیں ہیں، ہم اپنے دکھوں پر دکھی نہیں ہیں، دوسروں کو جو سکھ ملا ہے اس پر ہم دکھی. دوسروں کو کیوں ایسا مل گیا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے جو تمہیں دے دیا ہے اس پر ہمارا شکر ادا کرو. اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ احکام روزے کے اور تلک حدود اللہ، یہ روزے کے جو احکام ہیں اور اعتکاف کے جو احکام ہیں یہ سارے کے سارے حدود اللہ ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اسی طرح میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کی توجہ ہو کہ ہم نے حکم ربانی میں اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی تربیت رمضان میں حاصل کی. حکم ربانی میں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی تربیت، فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ عقل اور شرع کے ہاں جو ناپسندیدہ کام ہیں ان سے رک جانے کا نام صبر ہے. وہ صبر کے تین مرحلے ہیں، اللہ کے اوامر میں خود کو محدود کر لینا یہ بھی صبر ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اللہ کی باڑ پر رک جانا، اللہ نے جو باڑ مقرر کر دی ہے اس سے آگے نہیں جانا ہے، اور مصائب آ جانے پر اللہ کی شکایت مخلوق سے نہ کرنا یہ بھی صبر ہے. یہ صبر وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے. اسی طرح اس مہینے میں ہمدردی اور غمخاری کی تربیت ہم نے حاصل کی ہے. وہ شہر المواسات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. الخلق عیال اللہ،
مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائیں گے, اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے نہیں آیا, یا اللہ تو خالق ہے مالک ہے, بیماری تیرے کہاں آ سکتی ہے, تو شفا دینے والا ہے, بیمار ہونا تو انسانوں کا کام ہے, شفا دینا تیرا کام ہے. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی تیمارداری کرنے چلا جاتا تو صبح جاتا تو شام تک 70,000 فرشتے تیرے لیے دعا کرتے, اور شام کو جاتا تو صبح تک دعا کرتے, اور اگر تو ایسا کرتا تو وہاں مجھے پاتا. اللہ, لیکن ہم نے آج کل تیمارداری کو بھی ایک مشکل مسئلہ بنا دیا ہے. جو آتا ہے تیمارداری کرنے اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو, کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا انتظام کرو, یہ غلط ہے. اس کی حوصلہ شکنی کیجئے. بیمار کے پاس اتنا وقت ٹھہرے جتنا وقت اس کے لیے تکلیف دہ نہ ہو, اور اس سے تفصیلات نہ پوچھنے شروع ہو جائیں, بیمار کیسے ہوئے, آپ کا علاج کس ڈاکٹر سے ہو رہا ہے, میڈیسن کیا ہے. لا حول ولا قوت الا بالله. یہ سوالات ایسے ہیں جو بیمار کو مزید تکلیف پہنچا رہے ہیں. حضور نے اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, تو ساری دنیا کو کھلا رہا ہے. دوستارا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظرداری, دوستوں کو تو کہاں محروم کرے گا, تو دشمنوں کا بھی لحاظ کر رہا ہے. تیرے دسترخوان پر جیسے موسیٰ پلتے رہے ویسے ہی تیرے دسترخوان پر فرعون بھی پلتا رہا ہے. جیسے تیرے فرما بردار تیرے دسترخوان پر پل رہے ہیں, تیرے باغی اور سرکش اور تیرا انکار کرنے والے بھی تیرے دسترخوان پر پل رہے ہیں. یہ زمین اس کا دسترخوان ہے, اور زمین سے ہی سب چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. یا اللہ تو کیسے پیاسا, فرمایا میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا, اگر تو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا مجھے وہاں پاتا, اگر کسی پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. رمضان کے مہینے میں یہ تربیت ہم نے حاصل کی ہے کہ یہ ہم اللہ کی مخلوق کی غمخاری اور ہمدردی کرنے والے ہوں گے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ عبادت کے باعث ایام مبارک ہو جاتے ہیں اور ایام عظیم ہو جاتے ہیں. عبادت کی وجہ سے دن مبارک بھی ہوتے ہیں اور دن عظیم بھی ہو جاتے ہیں. وشہر عظیم, شہر مبارک, اللہ کے حبیب نے فرمایا. ہمارے ہاں جملے پر غور کیجئے, کوئی گھڑی, کوئی دن, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. کوئی گھڑی, کوئی دن, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ تیا تیجی, یہ 3/13/23 کی تاریخ, یہ بدھ کا دن, یہ سفر کا مہینہ, اس کو منحوس سمجھنا قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت ہے. کوئی گھڑی منحوس نہیں. ہاں, مبارک گھڑیاں ہمارے ہاں یقیناً, جیسے رمضان کا مہینہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے ایام عظیم بھی ہو جاتے ہیں اور مبارک بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ اعمال صالحہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ زور سے کہہ دیجیے،
شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، روحانی رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ کے قرب کے مرحلے رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی مناسبت سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں،
اور جسمانی رزق بھی بڑھ جاتا ہے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ اعمال کے اجر پر جائیں، ان کی ٹیکنیکل تعریف پر نہ جائیں.
جو اجر اللہ تعالی کے حبیب نے رمضان کے روزے پر بیان فرمایا ہے، وہی اجر اللہ تعالی کے حبیب نے نماز تراویح اور قیام اللیل کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ کے حبیب نے فرمایا، یا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، ان اللہ فرض علیکم الصیام وسننت لکم القیام. میں نے، اللہ نے روزہ تم پر فرض کیا ہے اور میں نے قیام تمہارے لیے سنت چھوڑا ہے.
اجر دونوں کا ایک ہی ہے، اجر دونوں کا ایک ہی ہے. اور ایک اور بات سمجھیے، اعمال کا اجر بڑھا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا مظہر ہے. کوالٹی بڑھ جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں بڑھتی. لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن چار رکعتیں پڑھنے کے بعد میری ساری پہلی قضا نمازیں جو ہیں وہ ان پر پانی پھر جائے گا، لکیر پھر جائے گی،
قضا عمری جس کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے. اعمال کا اجر جو بڑھتا ہے وہ کوالٹی کے لحاظ سے بڑھتا ہے، گنتی پھر بھی وہی رہتی ہے. اگر آپ، اللہ مجھے اور آپ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں آپ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ملتا ہے. نماز پڑھتے ہیں با جماعت تو کئی لاکھ نمازیں اللہ تعالی. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں وہاں جا کے اپنی قضا نماز پڑھوں گا زہر کی اور یہ کہوں گا یا اللہ میری جتنی قضا نمازیں ہیں وہ قبول فرما لیجئے، چونکہ یہاں تو ایک کی بجائے لاکھ ملتا ہے ثواب، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے. کوالٹی بڑھ جاتی ہے، کوانٹیٹی وہی رہتی. اور اسی طرح یہ مہینہ جو ہے یہ سخاوت کی تربیت کا مہینہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، تین انعام اللہ اس کو دیتے ہیں، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، وعد کو رقبتہ من النار، گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اور جو اجر اللہ تعالی روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ تعالی افطار کرنے والے کو، کرانے والے کو عطا فرماتے ہیں. اور ومن اشبع صائما، جو روزہ دار کو کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یزمو حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک میرے حوض کوثر سے اللہ اس کو وہ پانی پلائیں گے کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے. یہ سخاوت کی تربیت کا مہینہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے راحت پہنچانے والی تیز ہوا چلتی ہے. اسی طرح اس مہینے میں ہم نے تربیت حاصل کی کہ فحش گوئی سے اور بےہودہ گفتگو سے اور شور و شغب سے اپنے آپ کو بچائیں گے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, اگر تمہارا روزہ ہے, فَلَا يَرْفَثْ, بےہودہ گفتگو نہیں کرنی ہے, وَلَا يَسْخَبْ, شور نہیں مچانا, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, اگر کوئی گالی دیتا ہے یا لڑائی پر اتر آتا ہے تو اس کو کہنا کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں. تو اب ذرا غور کیجئے, یہ تربیت ہم نے رمضان میں حاصل کی کہ ہم گالی نہیں بکیں گے, فوش گفتگو نہیں کریں گے, نہ خلوت میں نہ جلوت میں, نہ جلوت میں نہ خلوت میں. یہ موبائل فون نے خلوت میں ہماری خلوتوں کو گندا کر دیا ہے. اگر رمضان گزارنے کے بعد بھی میں گالیوں سے باز نہیں آیا تو مجھ پر رمضان کا کوئی اثر ہوا ہے؟ کوئی ہوا ہے؟ زور سے کہہ دیجیے, نہیں ہوا. میں نے رمضان سے کیا تربیت حاصل کی ہے؟ اسی طرح رمضان سے میں نے تربیت حاصل کی کہ جھوٹ سے اور ناجائز امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ من لم یدع قول الزور, جو جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا, والعمل به, اور جھوٹے کردار سے باز نہیں آتا. میں نے آپ کو خطبے میں عرض کیا تھا کہ ایک بندہ بڑا تہجد گزار ہے, نیک ہے, صالح ہے, لیکن اس کی دکان میں دو نمبر سودا بک رہا ہے, یہ عملی جھوٹ ہے, یہ عملی جھوٹ ہے. ہم نے جھوٹ سے بچنے کی تربیت رمضان کے مہینے میں حاصل کی. اگر میں جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی سے رمضان کے بعد باز نہیں آیا تو میں نے رمضان غفلت میں گزارا ہے, اس کا کوئی رنگ مجھ پر نہیں چڑھا. رمضان کے مہینے میں خود کو اللہ کی چوکھٹ پر ڈالنے کی تربیت ہم نے حاصل کی اعتکاف کی صورت. رمضان کے مہینے میں, اس جملے پر بھی ذرا غور کیجئے, سری احکام خداوندی کو بلا ترمیم قبول کرنے کی تربیت. سری احکام خداوندی کو بلا ترمیم قبول کرنے کی تربیت. ہم کرسچینٹی کی طرح یہ نہیں کر سکتے کہ جناب شدت کی گرمی ہے لہذا روزے جو ہیں وہ موسم بہار میں رکھے جائیں. عیسائیوں نے روزے فرض ہوئے ایک مہینے کے, لیکن گرمی ہے لہذا 10 اور بڑھا لو اور رکھو موسم بہار میں. ان کے یہاں یہ جو 40 روزے ہیں انہوں نے ایڈ کر دیے 10 روزے اور, تاکہ گرمی سے بچیں. ہمارے ہاں گرمی ہو سردی ہو, ہر حال میں روزے انہی ایام میں رکھے جائیں گے جن ایام کو اللہ نے روزوں کے لیے مقرر کیا ہے, اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان مبارک. ہم اپنی مرضی سے روزوں کو سردیوں میں مخصوص نہیں کر سکتے. ایک اور بات جو بہت توجہ طلب ہے, جو بہت توجہ سے سمجھنے کے لائق ہے, وہ یہ کہ ایام اور اوقات کا اس طرح سے تقرر کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہو جائے, اس کا اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے. اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے جملے پر پھر ذرا, یہ جملہ ذرا گاڑا ہے لیکن اس کو سمجھیے کہ ایام اور اوقات کا اس طرح سے تقرر مقرر کرنا کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہو, تیجے والے روز آپ کہ سالے ثواب کریں گے تو ثواب بابا جی کو پہنچے گا، ساتیں کو کریں گے، دسویں کو کریں گے، چیلم کریں گے تو پھر ثواب ملے گا. بھائی یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ ایام اور اوقات کو اس طرح سے مقرر کرنا کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہو جائے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور اس کو بیان کرنے کا اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ہماری فرمائی ہے، جس پہلو سے فرمائی ہے، ایام انہی دنوں میں مبارک ہوں گے اور اوقات وہی مبارک ہوں گے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائے. آپ دیکھیں نا، نماز میں ثنا بھی ہے، غور کیجئے اس جملے پر، ثنا بھی ہے، نماز میں اللہ کی حمد بھی ہے، نماز میں درود شریف بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، لیکن یہی درود، یہی دعائیں اور یہی ثنا اگر آپ عین طلوع آفتاب کے وقت کر رہے ہوں تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ او ہو یا اللہ، ذرا غور کیجئے، میں جا رہا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ محترم مسجد میں داخل ہوا، عام حالات میں اللہ نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر نہ چل، لیکن جب میں احرام کی حالت میں مسجد حرام میں عمرہ کرنے کے لیے داخل ہوا تو مجھے حکم کر دیا گیا کہ اب یہاں تو نے اکڑ کر چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اکڑ کر چل، تین چکر اکڑ کر چل، تین چکر اکڑ کر چل. عام حالات میں کہا گیا ہے انتل کا خاک بے وجہ تلقن، اپنے بھائی کو جب ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ مل، لیکن دوران نماز اگر تو مسکرایا اور تیری مسکراہٹ کی آواز تو نے خود سن لی تو تیری نماز ٹوٹ گئی، تیری نماز. اور اگر تو نے کہہ مار کے نماز کے دوران تو کہہ تو نے مارا ہے اور نماز رکوع اور سجود والی ہے تو تیرا وضو بھی ٹوٹ گیا. عجیب بات ہے. عام حالات میں 9 تاریخ کی صبح کو، صبح سے لے کر 9 تاریخ، 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 9 کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات بھی 9 کے تابع ہے. 9 کی رات میں، دن میں یا رات میں اگر تو حالت احرام میں وہاں سے تیری گاڑی گزر بھی گئی اور تجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ تو میدان عرفات سے گزرا ہے، پھر بھی تو حاجی ہوگا. لیکن اگر 9 تاریخ کو تیرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا اور تو خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا، دن بھی تو نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی صورت میں گزارا اور رات بھی تو نے عبادت کی صورت میں گزاری خانہ کعبہ کے اندر، عرفات پہ نہیں گیا، تو حاجی
نہیں.
حاجی
نہیں.
یا اللہ یہ کیا ہے؟ کبھی کہتے ہو مسکراؤ، کبھی کہتے ہو نہ مسکراؤ، کبھی کہتے ہو اکڑ کر نہ چلو، کبھی کہتے ہو اکڑ کر چلو. اللہ فرماتے ہیں بات اکڑ کر چلنے نہ چلنے کی نہیں، بات مسکرانے نہ مسکرانے کی نہیں، بات میرے محبوب کی مان کر چلنے. ایام اور اوقات کو، یعنی یہ سمجھنا کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہے، اس کو مقرر کرنے کا اختیار کس کو ہے اور اس کو بیان کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات. آپ عید سے ایک دن پہلے ہفتے کے روز حالت روزہ میں تھے، روزہ چھوڑا تو گناہ، اور اگلا دن کیا ہے؟ عید کا ہے، روزہ رکھو گے تو گناہ ہے. ایک دن کے ایک رات فرق ہوئی نا. عید کے لا تصوموا فی ھذہ الایام، ان ایام میں تم روزے نہیں رکھ سکتے. فانھا ایام اکل و شرب و بحال، یہ کھانے پینے خوشی منانے کے دن ہیں. تو کون کون سے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد کے تین دن. ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اسی طرح ہماری خوشی میں بھی اظہار عظمت پروردگار نمایاں ہونا چاہیے. آپ جب عید الفطر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو راستے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی کا اظہار. عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کرسمس کے تہوار کی طرح نہیں ہے. خدا را اعتکاف کو پکنک نہ بنائیں، حج کو پکنک نہ بنائیں. یہ عبادات کے کی گھڑیاں ہیں، ان کو ویسے گزاریں جیسے اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ایک اور بات جس کے بارے میں خطبے میں بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن میں بلکہ عید کے خطبے میں عرض کیا تھا غالباً، رمضان کے مہینے میں ہمارے عقیدے کی تازگی ہمیں میسر آئی. ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے میں تازگی آئی اور تربیت اس حوالے سے رمضان کے مہینے میں بڑے زبردست انداز سے ہوئی کہ اللہ ہمیں ہر حال میں زور سے لو. سورہ علق میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال میں ہوتے ہو وہ جانتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اسے وہ. یا ایھا الذین آمنوا، پورے قرآن کریم میں یہ واحد آیت ہے جس میں اتقوا اللہ دو دفعہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. صرف خبر نہیں، چونکہ خبیر کا جو لفظ ہے یہ صفت مشبہ ہے، اس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ویعلم ما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو اب ذرا غور کیجئے، ہم رمضان کے مہینے میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تقاضا موجود ہے، ہر چیز بھی میسر ہے، لیکن ہمارا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پینے کی طرف، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے. تو کیا اللہ صرف رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہے؟ باقی 11 مہینے چھٹی پر چلا جاتا ہے نعوذ باللہ. کیا اللہ ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھتا؟ ظالم کی حمایت کرتے ہوئے نہیں دیکھتا؟ فیصلے کے لیے چلتے ہوئے قلم کو نہیں دیکھتا؟ تولتے ہوئے ترازو کو نہیں دیکھتا؟ رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھتا، حق دباتے ہوئے نہیں دیکھتا،
یقیناً دیکھتا ہے، یقیناً
دیکھتا ہے،
یقیناً
دیکھتا
ہے، اور صرف رمضان پہ نہیں باقی 11 مہینے میں بھی
دیکھتا
ہے. یہ ہے تربیت جو رمضان کے مہینے میں ہم نے حاصل کی. اور آخر میں آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ ارشاد سنا دوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے پورے مہینے میں لگاتار رکھے یا ایک دو چھوڑ کر رکھے یا ایام 20 کے 3 رکھ کر باقی 3 رکھ لے پورے شوال کے مہینے میں، تو کان کصائم الدہر، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. اور اس پر بہت خوبصورت بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں اور نوافل ہوتے ہیں جن سے نماز کا فائدہ مکمل ہو جاتا ہے، اور نماز میں رہ گئی کمی کمزوری ان سنتوں اور نوافل کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ شوال کے 6 روزے بھی روزوں کے سنتوں اور نوافل کے قائم مقام ہیں. جو رکھے گا تو جو کمی رہ گئی اللہ اپنے کرم سے اسے پوری فرما دیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.